بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
في حديث حضرت أنس رضي الله تعالى عنه في حديث أحنا بخاري وغيره وغيره من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھتے تو اس نے انہیں کو دیکھا، پر نہ شیطان لائے تخیل بھی، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اور میرے ساتھ تمثل نہیں ہے. بعض روایتوں میں لائے تمثل بھی آیا ہے، بعض میں لائے تخیل بھی آیا ہے. تو یہ حدیث اس کی تفصیل آپ نے پہلے بخاری میں پڑھی ہوگی، اور یہ بات متفق علیہ بھی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس میں شیطان کا تصرف نہیں ہوتا، بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کرتا ہے. لیکن اس میں کلام ہوا ہے کہ آیا یہ جو کہا گیا کہ آپ ہی کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کسی بھی حالت میں دیکھے، کسی بھی حلیہ میں دیکھے، تو اس پر یہ حدیث صادق آئے گی یا نہیں؟ محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث اسی صورت میں ثابت آتی ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حلیہ مبارکہ میں دیکھیں، تو پھر بے شک یہ کہا جائے گا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. لیکن اگر کسی اور حلیہ میں دیکھیں تو اس کے بارے میں یہ ضمانت ہے، کیونکہ من رآنی فرمایا، من رآنی فلمانہ میں فقط رہا ہے، تو نی کے اندر آپ کا حلیہ مبارکہ بھی شامل ہے. لہٰذا اگر کسی اور صورت میں دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے حلیہ شریفہ کے اندر کسی کو زیارت ہو، بہت بڑی عظیم عادت ہے، لیکن اس زیارت کے دوران اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا ہے، ہاں، جو عام ضوابط شریعہ سے مطابقت نہیں رکھتا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس کو حجت قرار نہیں دیا جائے، اس کی بنا پر کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کیا جائے، اور نہ اس کی بنا پر کوئی یقینی طور پر کوئی فیصلہ ایسا کیا جا سکتا ہے جو عام ضوابط شرعیہ کے خلاف ہو. یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے، اور خاص طور پر اس میں مختلف اہل بدعت داخل ہیں، یہ خواب کو بھی ایک مستقل حجت کا درجہ دیا اور یہ کہا کہ اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو اس میں اگر آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ بھی اسی طرح قابل اتباع ہے، واجب الاتباع ہے، جیسے کہ بیداری کی حالت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور وہ واجب الاتباع. اور ان حضرات نے استدلال کیا اسی حدیث اذان کا، جس میں اذان جو ہے وہ خواب میں دکھائی گئی اور پھر اسی کو ساری امت کے لیے ایک سنت قرار دے دیا گیا. لیکن اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ خواب حجت نہیں، حجت شرعیہ نہیں، اور اس وجہ سے خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور حقیقی طور پر اس کے باوجود آپ خواب میں کوئی بات کوئی بات آپ نے ایسی ارشاد فرمائی یا ایسا دیکھا کہ آپ نے ایسی ارشاد فرمائی کہ جو عام جواب شرعیہ کے مطابق نہیں تو اس پر عمل کرنا شریعت کے خلاف جائز ہے. اور اس پر ایک مرتبہ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب الاعتصام ہے اس میں انہوں نے اس پر بہت مفصل بحث کی ہے اور مفصل بحث کرتے ہوئے ایک واقعہ بھی لکھا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے, شیخ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے یا کسی اور بزرگ کی, کہ ان کے زمانے میں ایک قاضی تھے جو شرعی معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے. تو ان قاضی صاحب نے ایک کے سامنے ایک مقدمہ درپیش ہوا اور اس مقدمے کے اندر مدعی کی طرف سے گواہ پیش ہوئے اور گواہ عادل گواہ تھے, ان کا تذکیہ کیا گیا اور تذکیہ کر کے ان کے بارے میں ان کی شہادت دی گئی. تو قاضی نے ابھی فیصلہ سنایا نہیں تھا کہ اتنے میں رات کو وہ جب سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ جو گواہ تمہارے سامنے پیش ہوئے ہیں یہ گواہ جھوٹے ہیں اور حق جو ہے وہ متعالی کے ساتھ. جب قاضی بیدار ہوئے تو بہت ہی پریشان ہوئے کیونکہ جو قضاء کے اصول ہیں ان کے مطابق گواہوں کی گواہی بالکل صحیح معلوم ہوتی تھی, عادل معلوم ہوتے تھے اور کسی طرح بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی گواہی کو رد کیا جائے, لیکن خواب میں یہ لگ رہا ہے. تو انہوں نے اس وقت کے علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ میرے ساتھ یہ دشواری پیش آ گئی ہے تو آپ ذرا بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ بزرگ جن کا مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, شاید عز بن عبد السلام تھے یا کوئی اور بزرگ تھے, انہوں نے مجمع علماء کے اندر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ قاضی صاحب آپ کو گواہوں کی گواہی کے ذریعے جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے اور اس کا گناہ ثواب کا کی ذمہ داری میں اپنے گردن پر رکھتا ہوں. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیداری کی حالت میں فرمائے اور ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچے وہ ہمارے لیے حجت ہے, البین والمدعی والیمین علی من انکر. تو اس واسطے یہ جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بیداری کی حالت میں ہم کو پہنچا ہے وہ بیداری کی حالت میں وہ حجت ہے, اور خواب میں جو کچھ نظر آیا وہ حجت نہیں ہے. اور کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خواب کا اس کا خواب اس کے لیے حجت شرعیہ بن سکتا ہے, عام ضوابط شرعیہ بن سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ دیا. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمام علماء مطمئن ہو گئے ان کی اس بات کے اوپر اور یہ کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے انقطاع کے بعد نہ کوئی خواب حجت ہے نہ کوئی الہام حجت ہے. اب رہا یہ کہ من رآنی فی المنام فقط رآنی کے موجودگی میں پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا حقیقت, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس خواب کے اندر اگر میں بات کہوں تو تمہارے لیے حجت اسی طرح ہوگی جیسے کہ بیداری کی حالت میں کہتا ہوں تو حجت ہوگی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے خیالات جو ہیں وہ منعکس ہو جاتے ہیں خواب کے اندر, تو اس وجہ سے وہ حجت نہیں ہوتی, اور حجت وہی ہے جو بیداری کی حالت میں بیداری کے حالات میں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, ان کے بارے میں لوگ بہت مبشرات بہت دیکھتے تھے اور خوابوں کا ایک طویل سلسلہ تھا کہ میں نے آپ کو خواب میں اس طرح دیکھا, خواب میں اس طرح دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھا وغیرہ وغیرہ, بہت سے خواب آتے تھے. تو جب وہ خواب آتے تھے تو حضرت والد صاحب جو ہے نا ایک جگہ ایک اپنے ایک فائل بنائی ہوئی تھی, اس کے اندر ان خوابوں کو رکھ لیا کرتے تھے. لیکن اسی فائل کے اوپر ایک نوٹ لکھا اور میں نے البلاغ میں حضرت مفتی اعظم نمبر کے اندر شائع بھی کیا, اور اس میں نوٹ یہ لکھا تھا کہ یہ خواب میں نے اپنے یادداشت کے لیے لکھ لیے ہیں, اور یہ خواب میں نے محفوظ بھی کیے ہیں جو لوگوں نے میرے بارے میں دیکھے. لیکن محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو در حقیقت امام ہیں تعبیر رقیہ کے, ان کا یہ قول کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رقیہ تسر ولا تغر, رقیہ تسر ولا تغر, کہ خواب جو ہے وہ آدمی کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, یعنی اس میں آدمی کے اندر ایک امید پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رجا پیدا ہو کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی سعادت مجھے عطا فرما دے, اس حد تک تو ٹھیک ہے ولا تغر, لیکن آدمی کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ میرے بارے میں ایسے ایسے خواب لوگوں نے دیکھے ہیں تو آدمی دھوکے میں پڑ جائے کہ اب میں بالکل صحیح ہوں, اور اگر میں کوئی کام تھوڑا بہت غلط بھی کروں گا تو کوئی اس میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ دھوکے میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے, رویا کا سر رو بلا کا ہو. لہٰذا پھر بعد میں حضرت والد صاحب نے اس کے اوپر یہ نوٹ بھی لکھا کہ میں اگر کوئی ان خوابوں کو پڑھے تو محض اس کی بنیاد پر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے, اصل حجت جو ہے انسان کے اپنے وہ اعمال ہیں جو بیداری کی حالت میں کرتا ہے, اسی پر جزا و سزا کا ترتب ہوتا ہے, اور وہی انسان کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. محض خوابوں کے بھروسے پر رہنا یہ درست نہیں. تو اس لیے حضرت والد صاحب نے یہ اس کے اوپر باقاعدہ نوٹ لکھا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے افراد اور تفریح سے بچائے. بعض حضرات وہ ہیں جو خواب کا بالکل ہی اعتبار نہیں کرتے, یعنی کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں دیتے, یہ بات بھی غلط ہے. اس واسطے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بخاری شریف میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد متوجہ ہوتے لوگوں کی طرف تو لوگوں سے پوچھتے تھے آپ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں, آپ اس کی تعبیر ادا فرماتے ہیں, تو مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھوں. تو اتنے خواب بے حقیقت چیز بھی نہیں ہے, اس کا ایک درجہ ہے, لیکن درجہ یہی ہے کہ تسر والا کا وہ خوشی کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور پھر آگے یہ جملہ بھی فرمایا کہ یہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. آپ پہلے اس کی تشریح پڑھ چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضا میں رویا صالحہ یعنی آنے شروع ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر نبوت آئی, تو اس کے حساب سے یہ بات فرمائی. یہ اگلی حدیث پہ پڑھ لیجیے.
وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتلي بالقضاء فعليك بالأثر.
یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جب تمہیں قضاء میں مبتلا کر دیا جائے, یعنی تمہیں قاضی بنا دیا جائے, قاضی بننا جو ہے بہت ہی نازک معاملہ ہے, آدمی اس کے اندر اگر غلطی کر جائے تو اس کا موبائل بھی بہت سخت ہوتا ہے, اس لیے اس کو ابتلا سے تعبیر کیا کہ اگر تمہیں ابتلا یہ ہو جائے کہ تمہیں قاضی بنا دیا جائے پالے کا بالاثر, تو تمہیں چاہیے کہ لازم پکڑو اثر کو, یعنی احادیث کو لازم سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو قضا کے اندر. یہ عبداللہ مبارک کا قول ہے. اور آگے اگلی حدیث پڑھ لیجیے.
وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال اخبرنا بن عون عن ابن سيرين قال قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
یہ بھی عبد محمد بن سیرین کا قول ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ دین ہے، لہٰذا یہ دیکھا کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں. تو محض ضعیف راویوں کی روایت کے بڑے بھروسہ نہ کرو، بلکہ جو سکہ راوی ہیں انہیں کی حاصل پر عمل کرو. ان دونوں حدیثوں کا بظاہر شمائل سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. شمائل ترمذی کا مقصود نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے شمائل بیان کرنا، لیکن دو وجہ سے بظاہر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو مقولوں کو ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. لہذا اس مناسبت سے یہ ذکر کیا کہ سارے شمائل تو تم نے دیکھ لیے، لیکن تمہارے عمل کے لیے جو چیز ہے وہ درخت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال ہے. اور دوسرے اس وجہ سے بھی اس بظاہر اس کو ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات لوگ شمائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے یا آپ کی مشورہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات بہت ہی ضعیف قسم کی روایتوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور ان کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں مقصود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی ضعیف حدیثوں یا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان ضعیف حدیثوں سے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ آپ کی فضیلت تو ہر حال میں ثابت ہے اور صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. تو اس کے لیے ضعیف حدیثوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ارحم الراحمين زدنا علما زدنا علما زدنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا بالعلم وازينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية. اللهم انا نسألك ان اللهم انا نسألك ان لينفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل بذلك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. يا الله من فضل وكرم ومن رحمتك دار العلوم بريك وفي رحمتك ظاهري وباطني ترى قيادتك فرحمتك. يا الله من رحمتك اسكي بركات الكوفيوس لسان عالم وترى فرحمتك. يا الله من رحمتك ازمان يوسف مطالبات وعافيتك ومن درازتك فرحمتك ومن قصايا تمام امت پر اپنی رحمت سے قائم و دائم فرما. یا اللہ یہاں کے اساتذہ منتظمین و اساتذہ منتظمین طلبہ معاونین سب کو یا اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنے سے شر سے اس کی حفاظت فرما. اللہم انا دار حدیث سے کی تکمیل کر رہے ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين يا رب العالمين.